اچھا بھائی کتاب پر دیکھیے. سبق سوم, تیسرا سبق, قضیہ شرطیہ کی بحث. قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں سے مل کر بنے, جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا. سورج نکلے گا ایک قضیہ ہے اور دن ہوگا دوسرا قضیہ ہے. یا جیسے زید یا تو پڑا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے. زید پڑا ہوا ہے ایک قضیہ ہے اور زید ان پڑھ ہے یہ دوسرا قضیہ ہے. اور ان میں سے پہلے قضیہ کو مقدم اور دوسرے کو تالی کہتے ہیں. قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں, قضیہ متصلہ, قضیہ منفصلہ. اچھا بھائی آج ہم قضیہ شرطیہ کے بارے میں پڑھیں گے, لیکن پہلے آئیے گزشتہ سبق کا خلاصہ جلدی جلدی کر لیں. بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے تصدیقات کی بحث شروع کی تھی. سب سے پہلے سبق میں مصنف نے آپ کو حجت کے بارے میں بتلایا. آپ نے پڑھا تھا کہ دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو ترتیب دی جائے تو وہ ہمیں نامعلوم تصدیق تک پہنچا دیتی ہیں, یعنی مجہول تصدیق تک پہنچا دیتی ہیں. تو یہ جو دو معلوم تصدیقیں ہیں جو ہمیں کہاں تک پہنچا رہی ہیں, مجہول تصدیق, تو ان دو معلوم تصدیقوں کو دلیل اور حجت کہتے ہیں. اور میں نے بتایا تھا دلیل کا معنی رہنمائی کرنا اور حجت کا معنی ہے غالب آنا. تو یہ چونکہ دلیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہماری اس تیسری تصدیق یعنی مجہول تصدیق تک ہماری رہنمائی کر رہی ہیں یہ دو معلوم تصدیقات, اس لیے ان کو دلیل کہتے ہیں. اور ان کو حجت بھی کہتے ہیں کیونکہ اس دلیل کے ذریعے آپ اپنے مخالف پر بحث میں غالب آ جاتے ہیں, آپ اسے جیت جاتے ہیں. کس کے ذریعے؟ جب آپ دلیل دیں گے تو یہ ظاہر سی بات ہے آپ کی بات ثابت ہو جائے گی اور آپ اس پر غالب آ جائیں گے, آپ جیت جائیں گے. تو لہذا اسی لیے اس دلیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ حجت ہے, حجت. اس کے بعد ہم نے قضیوں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا. مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ قضیہ وہ مرکب لفظ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. یعنی یہ قضیہ جو ہے جملہ خبریہ کا نام ہے. جملہ خبریہ بھی کسے کہتے ہیں؟ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا. تو قضیہ کے اندر ہمیشہ کوئی بات کی جاتی ہے, کوئی بات بتلائی جاتی ہے. بھائی بات بتلائی جاتی ہے. پھر آپ نے پڑھا تھا اس قضیہ کی دو قسمیں ہیں, ایک قضیہ حملیہ اور ایک قضیہ شرطیہ. قضیہ حملیہ وہ ہے جو دو مفرد سے مل کر بنے, جس میں ایک وہ چیز ہو جس کے بارے میں بات کی جائے اور دوسری وہ چیز ہے جو بات کی جائے. بھائی اور قضیہ شرطیہ جو ہے وہ دو قضیوں سے مل کر بنے گا, یعنی اس قضیہ شرطیہ کے اندر کتنے قضیے ہوں گے؟ دو قضیے ہوں گے. جبکہ قضیہ حملیہ میں دو قضیے نہیں ہوں گے, دو مفرد ہوں گے. ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے اور دوسری وہ جو بات کی جائے. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ اس میں کبھی ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا اثبات ہوگا, کبھی ایک چیز کے لیے دوسری چیز کی نفی. مثلا زید عالم ہے, دیکھو زید کے لیے عالم ہونے کا اثبات ہے. یا زید عالم نہیں ہے, دیکھو اس میں زید سے عالم ہونے کی نفی. تو اس قضیہ حملیہ کے اندر اگر ایک شے کا دوسری شے کے لیے اثبات ہو تو اس کو قضیہ موجبہ کہتے ہیں, قضیہ حملیہ موجبہ. اور اگر نفی ہو تو اس کو قضیہ حملیہ سالبہ کہتے ہیں. بھائی اور پھر انہوں نے یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ قضیہ حملیہ جو ہے اس میں تین چیزیں ہوں گی. ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے اس کو موضوع کہتے ہیں. ایک وہ جو بات کی جائے اس کو محمول کہتے ہیں, محمول کہتے ہیں. اور تیسرا کہ کس طرح کی بات کرنی ہے, ہونے کی یا نہ ہونے کی, اس کو رابطہ کہتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں زید عالم ہے, کس کے بارے میں بات کی؟ زید. تو زید ہوا موضوع. اور کیا بات کی؟ عالم ہونے کی. تو عالم کیا ہوا؟ محمول ہوا. اور ہے جو کا لفظ جو آ رہا ہے یہ رابطہ ہے, رابطہ. یا کبھی نہ ہونے کی بات ہوتی ہے, زید عالم نہیں ہے تو زید ہوا موضوع اور عالم یہ ہے محمول, اور نہیں ہے یہ کیا ہوا؟ رابطہ ہوا. صورت سمجھ میں آگے بھائی؟ تو یہ رابطہ ہوا. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ منطقی کی اصل توجہ قول معقول کی طرف ہوتی ہے، جبکہ اسی قول معقول جو ذہن میں آیا اس پر جب ہم تلفظ کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قول ملفوظ. اور اسی قول کو جب ہم لکھیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قول مکتوب. تو چاہے قول معقول ہو، چاہے قول ملفوظ ہو، چاہے قول مکتوب ہو، ان تینوں میں اسی طرح یہ تینوں چیزیں ہوں گی، موضوع بھی ہوگا، محمول بھی ہوگا اور رابطہ بھی ہوگا. ہاں بعض اوقات یہ جو رابطہ ہے یہ مقدر ہوتا ہے، لفظوں میں بظاہر نظر نہیں آتا، لفظوں میں نظر نہیں ہوتا ہے لیکن لفظوں میں نظر نہیں آتا. جیسے عربی زبان میں رابطہ لفظوں میں نہیں ہوتا، عربی میں زبان میں کہیں گے زید کھڑا ہے، جیسے اردو میں ہے زید عالم ہے، عربی میں کہیں گے زید عالم، تو زید ہوا موضوع، عالم کیا ہوا؟ محمول. اور جو رابطہ ہے وہ مقدر ہے، وہ کیا ہے؟ مقدر ہے، یعنی فرض کر لیں موجود ہے، نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جب جڑیں گے تو بغیر رابطے کے جڑ ہی نہیں سکتے. زید الگ لفظ ہے، عالم الگ لفظ ہے، تو زید کی ذات کا نام ہے، عالم ہونے کا معنی ہے جاننے والا، تو یہ جاننے والا یہ تو بکر بھی ہو سکتا ہے، خالد بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کو کس کے ساتھ جوڑا؟ زید کے. اور زید کے ساتھ تبھی جڑے گا جب بات پوری ہو، زید عالم ہے. اگر آپ صرف کہیں زید عالم تو دوسرا آپ کو کہے گا بھائی بات تو پوری کریں، عالم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہے جو ہے، جیسے اردو میں رابطہ ہے، عربی زبان میں رابطہ مقدر ہوتا ہے. تو بعض زبانوں میں رابطہ لفظوں میں موجود ہوتا ہے، بعض زبانوں میں رابطہ مقدر ہوتا ہے، جیسے عربی کے اندر ہے بھائی. اور پھر یہ بھی میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو موضوع محمول اور رابطہ، یہ جس طرح قول معقول میں ہیں اسی طرح قول ملفوظ میں اور اسی طرح قول مکتوب میں. یہ جو مکتوب ہوتے ہیں نا، مکتوب جو، یہ اصل میں نقوش ہیں. یہ کیا ہیں؟ نقوش ہیں. میں نے زا یا دال، یہ کچھ لکیریں کھینچ دی، ایک لکیر کی شکل کس جیسی ہے؟ زا جیسی، ایک کی یا ہے، ایک دا، ان کے نام ہم نے رکھے ہوئے، یہ زا کی لکیر ہے، یہ یا ہے، یہ دال ہے، یہ ہے تو لکیریں ہی نا ساری، کسی کے نیچے نقطے ہیں، کسی کے نقطے نہیں ہیں، لیکن ہیں ساری قلم کے ذریعے آپ لکیریں کھینچ رہے ہیں. ہر زبان والوں نے چیزیں مقرر کی ہوئی ہیں، تو یہ اصل میں نقوش ہیں، یعنی لکیریں ہیں، اور یہ لکیریں دلالت کرتی ہیں لفظوں پر. ان لکیروں کو ہم دیکھتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہے. مثلا لکھا ہوا ہے زا یا دال، آپ نے فوراً پڑھ لیا، کیا لکھا ہے؟ زید. تو اس لکھے ہوئے نے دلالت کی کس پر؟ لفظ زید پر. یہ جو میں زبان سے تکلم کر رہا ہوں وہ تھا لکھا ہوا نقوش، اور اس نے کس پر دلالت کی؟ اس نے دلالت کی لفظ زید پر. اور پھر لفظ زید جو ہے دلالت کرتا ہے ذات زید پر. جب میں نے اس کو پڑھا زید، تو ذہن میں پھر کون آیا؟ زید کی ذات آ گئی. تو یہ جو نقوش ہیں یہ دلالت کرتے ہیں کس پر؟ لفظوں پر. اور لفظ پھر دلالت کرتے ہیں اس مفہوم اور معنی پر. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. اور ان کا کتنا عظیم فائدہ ہے، کتنا عظیم فائدہ ہے ان نقوش کا، اندازہ تو لگائیں. ہزاروں سینکڑوں سال پہلے لوگ گزرے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، صحابہ گزرے، انبیاء گزرے، لیکن ان کی باتیں لکھی ہوئی کتابوں میں ہم تک پہنچی. ہم ان کو پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ بات لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس موقع پر یہ فرمایا. اگر یہ نقوش نہ ہوتے تو پھر کتنا مشکل ہو جاتا، کیسے ہر چیز کو انسان یاد رکھ سکتا بھائی. تو یہ نقوش کی وجہ سے پرانے بزرگوں کی ساری کتابیں، ان کے علم ہم تک پہنچتے ہیں، ان کی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، تو بے انتہا قیمتی چیز ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی. تو بہرحال بات چل رہی تھی قضیہ کی بھائی، قضیہ حملیہ. آپ نے پڑھ لیا کہ اس میں اگر ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے اس بات ہو تو اس کو قضیہ حملیہ موجبہ کہتے ہیں، اور اگر ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی ہو تو اس کو قضیہ حملیہ سالبہ کہتے ہیں. ایجاب کا معنی ہے اس بات، اور سلب کا معنی ہے نفی. پھر آپ نے پڑھا تھا قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں، یا وہ قضیہ شخصیہ ہوگا، یا شخصیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ قضیہ مخصوصہ. قضیہ شخصیہ اور قضیہ مخصوصہ، وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع کوئی معین چیز ہو. میں نے کہا زید عالم ہے, دیکھو ایک معین ذات کے بارے میں بات کی. میں نے کہا یہ ہمارا مدرسہ ہے, دیکھو یہ کسی مخصوص مدرسے کی طرف اشارہ کیا, دیکھو معین چیز کی طرف اشارہ ہوا. تو یہ کیا ہے؟ قضیہ مخصوصہ. مثلا آپ کہتے ہیں جامعہ محمد موسیٰ البازی ہمارا مدرسہ ہے, دیکھا جامعہ محمد موسیٰ البازی, یہ ایک متعین مدرسے کا نام ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کیا ہوا؟ قضیہ شخصیہ. یا آپ کہتے ہیں لاہور بڑا شہر ہے, تو دیکھو لاہور کیا ہے؟ ایک متعین شہر کا نام ہے. تو یہ قضیہ شخصیہ یا قضیہ مخصوصہ ہوا. جبکہ باقی تین قضیے کی اقسام جو ہیں, قضیہ حملیہ کی, وہ ایک قضیہ طبعیہ ہے, ایک قضیہ محصورہ ہے, اور ایک قضیہ محملہ ہے. ان میں جو موضوع ہوگا وہ کلی ہوگا. جیسے میں کہتا ہوں انسان جاندار ہے, دیکھو موضوع کیا ہے؟ انسان. اور انسان کیا کسی معین ذات کا نام ہے یا یہ ایک کلی ہے؟ کلی ہے. زید بھی انسان, بکر بھی انسان, خالد بھی انسان, آپ بھی سب انسان. تو دیکھو کثیرین پر صادق آ رہا ہے. تو انسان کیا ہوا؟ کلی. تو قضیہ طبعیہ, قضیہ محصورہ اور قضیہ محملہ, تینوں کے اندر موضوع کیا ہوگا؟ کلی ہوگا بھائی, کلی ہوگا. اب کس کو قضیہ طبعیہ کہیں گے, کس کو قضیہ محصورہ اور کس کو قضیہ محملہ کہیں گے؟ آپ نے پڑھا تھا قضیہ طبعیہ وہ قضیہ حملیہ ہے. ہیں سب حملیہ نا, حملیہ کی قسمیں. قضیہ طبعیہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو. کیا ہو؟ کلی ہو. کلی تو سارے ہوں گے, طبعیہ میں بھی, محصورہ میں بھی اور محملہ میں بھی. تو پھر آگے تفصیل بھی آ رہی ہے. قضیہ طبعیہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے مفہوم اور ماہیت پر ہو, کلی کے افراد پر حکم نہ ہو. کس پر حکم لگایا جائے؟ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں زید کھڑا ہے, عام الفاظ میں کہیں گے میں نے زید کے بارے میں بات کی, لیکن علمی رنگ میں کیا کہیں گے؟ میں نے زید پر حکم لگایا. زید عالم ہے, میں نے کس پر حکم لگایا؟ زید پر. جامعہ محمد موسیٰ البازی بڑا مدرسہ ہے, میں نے کس پر حکم لگایا؟ جامعہ محمد موسیٰ البازی پر حکم لگایا. جو موضوع ہے نا اس کے بارے میں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس موضوع پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ حکم لگا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ حکم لگا رہے ہیں. یا یوں کہیں وہ جو خبر ہے نا, خبر, وہ آپ موضوع پر حمل کر رہے ہیں. دونوں کا ایک ہی معنی ہے, حکم لگانا یا حمل کرنا. میں نے کہا زید عالم ہے, میں نے کس کے بارے میں بات کی؟ زید کے بارے میں. علمی انداز میں کیا کہو گے؟ میں نے زید پر حکم لگایا. یا آپ یوں کہیں گے کہ عالم ہونے کا حمل کیا گیا کس پر؟ زید پر. دیکھا حمل کیا گیا, اسی لیے تو اس کو محمول کہتے ہیں کہ اس کا حمل کیا گیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ مثلا میں کہتا ہوں یہ محنتی طالب علم ہے, جو دیکھو جس کی طرف میں نے اشارہ کیا اس پر محنتی طالب علم ہونے کا حمل کر دیا, اس پر محنتی طالب علم ہونے کا حکم لگا دیا, اس کے بارے میں محنتی طالب علم ہونے کی بات کر دی. معنی سب کا ایک ہی ہے, بات کرنا, حمل کرنا اور حکم لگانا, تینوں کا ایک ہی معنی ہے. تو لہذا قضیہ جو طبعیہ ہے اس کے اندر اس کلی کی مفہوم پر حکم لگایا جائے گا, اس کلی کے افراد پر حکم نہیں ہوگا. مثلا میں کہتا ہوں انسان نوع ہے, دیکھو موضوع کیا ہے؟ کلی انسان. اور میں نے کیا حکم لگایا؟ نوع ہے. یاد رکھو یہ جو جنس, نوع, فصل وغیرہ ہیں, یہ ماہیت اور مفہوم کی صفات ہوتی ہیں, یہ افراد کی صفات نہیں. میں کہہ سکتا ہوں زید نوع ہے؟ نہیں, زید نوع نہیں ہے, زید تو فرد ہے, نوع تو ماہیت ہوتی ہے. انسان نوع ہے, اس انسان سے کیا مراد ہے؟ انسان کی ماہیت, یعنی حیوان ناطق, وہ کیا ہے؟ ایک نوع ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ میں کہتا ہوں حیوان جنس ہے, حیوان کے افراد نہیں جنس. حیوان کا مفہوم کیا ہے؟ جنس ہے. جنس کسے کہتے ہیں؟ وہ کلی ذاتی جو ایسے افراد پر صادق آئے جن کی حقیقتیں کیا ہوں، الگ الگ ہوں. تو دیکھو یہ حیوان کے مفہوم کے اعتبار سے حیوان کو جنس کہا جا رہا ہے، افراد کے اعتبار سے نہیں. اور بعض اوقات حکم جو ہے وہ افراد پر لگایا جاتا ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں انسان بہت طاقتور ہے، اب مجھے بتائیے انسان کی ماہیت طاقتور ہوتی ہے یا افراد طاقتور ہوتے ہیں؟ افراد طاقتور ہوتے ہیں. انسان ہنسنے والا ہے، مجھے بتائیے انسان کی حقیقت ہنستی ہے یا اس کے افراد ہنستے ہیں؟ افراد ہنستے ہیں. تو یہ حکم دیکھو افراد پر لگایا جا رہا ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ طالب علم محنتی ہوتا ہے، مثلا میں کیا کہتا ہوں طالب علم محنتی ہوتا ہے. اب بتائیے طالب علم کی ماہیت محنت کرتی ہے یا طالب علم کی ذات اور وہ افراد محنت کرتے ہیں؟ افراد محنت کرتے ہیں جو خارج اور واقع میں موجود ہوتے ہیں. تو یہاں حکم کس پر لگایا گیا؟ افراد پر. تو قضیہ طبعیہ میں ماہیت اور حقیقت پر حکم لگایا جائے گا، افراد پر حکم نہیں لگایا جائے گا. جبکہ قضیہ محصورہ اور قضیہ محملہ میں افراد پر حکم لگایا جائے گا. مثلا انسان جاندار ہے، یہ کس پر حکم؟ افراد. اب پتا کیسے چلے گا یہ محملہ ہے یا یہ محصورہ ہے؟ میں نے بتایا تھا محصورہ حصر سے ہے، حصر جس میں حصر کیا گیا ہو. حصر کا معنی ہے بند کرنا، جس میں بند افراد کو بند کیا گیا ہو کہ یہ ساروں کی بات چل رہی ہے یا بعض کی بات چل رہی ہے، یہ اس میں بیان کیا گیا ہو، یعنی اس میں سور ذکر ہو. کیا ذکر ہو؟ آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ سب، کل، تمام، دیکھو یہ سور ہیں، یہ تمام افراد کا احاطہ کا. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں تمام طالب علم محنتی ہیں، دیکھو اس لفظ تمام نے تمام طلباء کا کیا کر لیا؟ احاطہ کر لیا. اور سب پر کیا حکم لگ گیا؟ کہ سب طلباء کیا ہیں؟ محنت. اور اگر میں کہوں بعض طلباء محنتی ہیں تو اس لفظ بعض نے کیا کیا؟ افراد کی تعداد بتلا دی کہ یہ جو حکم لگایا جا رہا ہے محنتی ہونے کا سارے طلباء پر نہیں ہے بلکہ بعض طلباء. تو یہ جو لفظ، یہ جو کل کو بیان کریں یا بعض کو بیان کریں، اس کو سور کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سور کہتے ہیں. میں نے بتلایا تھا سور جو ہے قدیم زمانے میں جو شہر کے ارد حفاظت کے لیے ایک دیوار بنائی جاتی تھی تاکہ دشمن کسی طرف سے حملہ نہ کر سکے اور ڈاکوؤں وغیرہ سے حفاظت رہے، تو اس دیوار کو سور کہا جاتا تھا. جس طرح وہ دیوار پورے شہر کا کیا کر لیتی تھی؟ احاطہ. اسی طرح یہ جو کل یا بعض کا لفظ آیا، یہ بھی موضوع کے افراد کو گھیر لیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ سارے افراد مراد ہیں یا کچھ افراد مراد ہیں. میں نے کہا تمام طلباء، کتنے افراد مراد ہوئے؟ تمام طلباء مراد ہوئے. دیکھو سب کا احاطہ ہو گیا، سب اس میں آ گئے. اور اگر میں نے کہا بعض طلباء، تو سب کا احاطہ کیا یا بعض کا؟ تو دیکھا اس نے بعض طلباء کا احاطہ کر دیا اور بتلا دیا کہ بعض مراد ہیں، سارے مراد نہیں، اور یہ حکم بعض پر لگایا جا رہا ہے. تو یہ اس میں سور آئے گا. تو جس قضیے میں سور آئے اس کا دوسرا نام مصورہ ہے. کیا ہے؟ مصورہ. سین کے ساتھ ہے واو مشدد، بھائی مصورہ. اور قضیہ محصورہ بھی اس کا نام ہے. حصر کا معنی بھی بند کرنا. جیسے وہ جو سور تھا، وہ دیوار تھی شہر کو کیا کر لیتی تھی؟ ہر طرف سے بند کر لیتی تھی. تو دیکھو حصر کے اندر بھی جب کل یا بعض آ گیا، اس نے اس کو کیا کر دیا؟ موضوع کو اس میں بند کر دیا، بتا دیا کہ اس کے سارے افراد اس میں آئے ہیں یا بعض آئے ہیں. تو حصر کا معنی کیا ہے؟ بند کرنا، بند کرنا. تو اس قضیے کا کیا نام؟ محصورہ. اور دوسرا نام کیا؟ مصورہ. اور اس میں بیان ہوتا ہے کہ حکم سارے افراد پر ہے یا بعض افراد پر ہے. کوئی ایک لفظ ذکر ہوگا جو ہمیں بتلائے گا. مثلا میں نے کہا انسان جاندار ہے، اب میں کہتا ہوں سارے انسان جاندار ہیں. دیکھو کس پر حکم لگایا؟ ساروں پر. دیکھا یہ سور آ گیا، سارے انسان. یا میں کہوں سب انسان جاندار ہیں، یا میں کہوں کل انسان کیا ہیں؟ جاندار ہیں. تو جو بھی ایسا لفظ جو ہمیں بتلا دے کہ یہاں کل افراد مراد ہیں یا بعض افراد مراد ہیں، اس کو سور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سور کہتے ہیں. اور پھر آپ نے پڑھا تھا کہ اس محصورہ ہے، اس کی چار قسمیں ہیں. یا تو اس میں ایجاب ہوگا یا سلب. پھر ایجاب یا سلب جو ہے، بعض افراد کے لیے ہوگا یا کل افراد کے لیے. تو دونوں کی دو دو صورتیں ہو گئیں, کتنے بن گئے؟ چار. مثلا میں کہتا ہوں, ہر انسان جاندار ہے, ایجاب ہے یا نفی ہے؟ ایجاب ہے. اور کلیہ ہے یا جزیہ ہے؟ کلیہ جس میں کل افراد کے ذکر ہو, اور جزیہ جس میں بعض کا ذکر ہو. تو ہر انسان جاندار ہے, کلیہ ہے یا جزیہ ہے؟ کلیہ. تو یہ کیا ہوا؟ موجبہ کلیہ. اور اگر میں کہوں بعض انسان جاندار ہیں, یہ کیا ہوا؟ جزیہ. تو یہ موجبہ جزیہ. اور اگر میں کہوں کوئی انسان پتھر نہیں ہے, ہر انسان سے دیکھو کوئی انسان, سب سے میرے پتھر ہونے کی کیا کر دی؟ نفی کر دی. تو سالبہ ہوا. کیا ہوا؟ سالبہ. اور کلیہ ہے یا جزیہ؟ کلیہ. تو یہ سالبہ کلیہ. اور اگر میں کہوں بعض انسان پتھر نہیں ہے, بعض انسان, تو یہ مجھے بتائیے موجبہ ہے سالبہ ہے؟ سالبہ ہے, نفی کا لفظ آ رہا ہے. اور ہر انسان سے پتھر ہونے کی نفی ہے یا بعض سے نفی ہے؟ جب بعض سے ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ جزیہ. تو یہ کیا ہوا؟ سالبہ جزیہ. تو گویا چار قسمیں بن گئیں, موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ, سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ. اور میں نے جو مثال ذکر کی, بعض انسان پتھر نہیں ہیں, آپ یہ نہ کہیں یہ جو بات ٹھیک نہیں ہے. بھائی میں نے باقیوں کے بارے میں بات ہی نہیں کی کہ باقی انسان پتھر ہیں یا نہیں, میں نے صرف کس کے بارے میں بات کی؟ بعض انسانوں کے بارے میں کہ وہ پتھر نہیں. بعض انسانوں کے پتھر نہ ہونے کا یہ معنی نہیں کہ باقی پتھر ہیں, نہیں. باقیوں کے بارے میں تو میں نے بات ہی نہیں کی, میں نے صرف بعض کے بارے میں بات کی. اور میں نے ٹھیک بات کی یا غلط بات کی؟ بعض ٹھیک ہے, جو جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ پتھر نہیں ہیں, باقی بھی پتھر نہیں, لیکن میں نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا. میں نے کب کہا کہ وہ پتھر ہیں؟ تو باقیوں کے بارے میں تو میں خاموش ہوں, میں نے تو ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی. لہٰذا آپ یہ نہ کہیں غلط ہے, بلکہ یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. جن کے بارے میں میں نے بات کی ان کے بارے میں ٹھیک ہے بھائی. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ قضیے کے اندر آپ نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, بس نہ واقعے کو نہیں دیکھنا کہ واقعے کے اعتبار سے یہ سچا ہے یا جھوٹا, میں نفس الامر میں دیکھو کہ جو بات کی گئی ہے اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں یا نہیں. مثلا ایک آدمی کہتا ہے آسمان نیچے ہے, اب اس میں تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے, سچ کا احتمال نہیں, لیکن پھر بھی اس کو قضیہ کہیں گے, کیونکہ واقعے کو نہ دیکھیں ویسے دیکھیں. کوئی کسی کو کہے آسمان نیچے ہے, اس کے کہنے والے کو سچا بھی کہا جا سکتا ہے اور جھوٹا بھی کہا جا سکتا ہے. ایک آپ اگر کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے, ہو سکتا ہے کوئی عقل معقل کہے کہ یہ سچ بول رہا ہے, کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا. یا میں کہتا ہوں زمین اوپر ہے, اب دیکھو اس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے, سچ کا کوئی احتمال نہیں, لیکن واقعے کو نہ دیکھو کہ واقعے میں تو یہ غلط ہے. نفس الامر میں یہ بات کسی کو کہی جائے کہ زمین اوپر ہے, وہ اس کو سچا یا جھوٹا. یا جیسے میں نے اور مثال ذکر کی تھی تاکہ اور وضاحت ہو جائے, مثلا آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے, اب یہ واقعے کے مطابق ہے, سچ ہی سچ ہے, جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں, لیکن پھر بھی اس کو قضیہ کہیں گے, کیونکہ اس میں ایک بات بتلائی گئی ہے. اور جب بھی کوئی بات بتلائی جائے اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہا جائے. اور یہی وجہ تو ہے کہ کفار ہمیں کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو, ایسا نہیں ہے. دیکھا, اگرچہ واقعے کے مطابق ہے, لیکن دیکھا کہنے والے کو اہل ایمان کہتے ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں, لیکن اسی بات پر کافر کیا کہتا ہے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اللہ ایک نہیں ہے. دیکھا, نفس الامر کو واقعے کو نہیں دیکھنا, بلکہ صرف کس کو دیکھنا ہے؟ اس بات کو دیکھنا ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے, تو اس کو قضیہ کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے قضیہ محملہ کے بارے میں پڑھا تھا. قضیہ محملہ میں بھی, ادھر توجہ ہے بھائی, قضیہ محملہ میں بھی حکم افراد پر ہوتا ہے. کس پر؟ مثلا میں کہتا ہوں انسان جاندار ہے, مجھے بتائیے انسان کی حقیقت جاندار ہوتی ہے یا اس کے افراد جاندار ہیں؟ یہ ظاہر سی بات ہے اس کے افراد جاندار ہیں, لیکن کتنے افراد جاندار ہیں یہ نہیں بیان کیا گیا, تو اس کو قضیہ محملہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ تو قضیہ محصورہ, توجہ ادھر دیکھو, قضیہ محصورہ میں بھی افراد پہ حکم اور قضیہ محملہ میں بھی افراد, لیکن قضیہ محصورہ میں حصر ہوتا ہے, بند کیا ہوتا ہے, یعنی بتایا گیا ہوتا ہے کہ یہ حکم سارے افراد پر ہے یا بعض پر ہے, جبکہ قضیہ محملہ میں یہ بیان نہیں ہوتا. دیکھو انسان جاندار ہے, یہ کیا ہے قضیہ محملہ. لیکن اگر اسی کے ساتھ میں لگا دوں ہر انسان جاندار ہے, اب کیا بن گیا؟ اب یہ محصورہ بن گیا. یا میں کہہ دوں بعض انسان جاندار ہیں, یہ کیا بن گیا؟ قضیہ محصورہ. تو حکم دونوں میں افراد پر ہے, لیکن محملہ میں یہ نہیں بیان ہوتا کہ بعض پر حکم ہے یا کل پر, جبکہ محصورہ میں یہ بیان ہوتا ہے. جبکہ قضیہ طبعیہ میں کس پر حکم ہوتا ہے؟ حقیقت اور ماہیت اور مفہوم پر حکم ہوتا ہے, افراد پر حکم نہیں. تو لہذا قضیہ محصورہ کو تو آپ آرام سے پہچان لیں گے, محصورہ میں سور ذکر ہوگا کہ یہ حکم سب پر ہے یا بس, آپ محصورہ کو فوراً پہچان لیں گے. البتہ قضیہ طبعیہ اور قضیہ محملہ میں مشکل پیش آتی ہے, ان کو کیسے پہچانے؟ انسان نوع ہے, انسان جاندار ہے. انسان نوع ہے یہ طبعیہ ہے, انسان جاندار ہے یہ محملہ ہے. اب کیسے فرق کریں گے دونوں میں؟ میں نے بتلایا تھا, طریقہ بتلایا تھا کہ آپ وہاں پر کل اور بعض لگائیں. اگر کل اور بعض لگانے سے بھی بات ٹھیک رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ محملہ ہے, کیونکہ کل اور بعض ہونا یہ افراد میں ہوتا ہے نا, مفہوم میں تو نہیں. مفہوم تو ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ حکم سارے افراد پر ہے یا بعض افراد پر ہے. تو اگر مثلا میں کہتا ہوں انسان نوع ہے, مجھے بتائیے ادھر کل اور بعض لگا سکتے ہیں؟ ہر انسان نوع ہے. کیا ہر انسان نوع ہے؟ نہیں نہیں, نوع یہ حقیقت اور ماہیت ہے, ہر فرد نوع نہیں. یا میں کہتا ہوں بعض انسان نوع ہیں, مثلا زید کیا ہے؟ نوع ہے. یہ بات درست بنتی ہے؟ نہیں, زید تو نوع نہیں ہے بھائی. نوع تو کس کو کہتے ہیں؟ وہ مفہوم جو کثیرین پر صادق آئے اور ان سب کی حقیقت کیا ہو؟ ایک ہو. دیکھا, تو یہاں کل اور بعض کا حکم لگانا بات ہی نہیں بن رہی. اور جبکہ دوسری طرف انسان جاندار ہے, وہاں آپ نے کہا ہر سب انسان جاندار ہیں, یا آپ نے کہہ دیا بعض انسان جاندار ہیں. دیکھو بات ٹھیک ہے, معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ قضیہ محملہ ہے, اور وہ جو انسان نوع ہے وہ کیا تھا؟ قضیہ طبعیہ. فرق اب آپ کر لیں گے قضیہ طبعیہ میں اور قضیہ محملہ میں. کیسے فرق کریں گے کہ اگر
انسان جاندار ہے,
فرق کیسے کریں گے؟ کل اور بعض کو ساتھ لگا کر دیکھو. کس کو؟
کل اور بعض.
اگر کل اور بعض ساتھ لگانے سے بھی بات ٹھیک رہتی ہے تو معلوم ہوا یہ قضیہ کون سا ہے؟ محملہ ہے. اور اگر کل اور بعض لگانے سے بات ٹھیک نہیں رہتی تو سمجھ جائیں یہ کون سا قضیہ ہے؟ قضیہ طبعیہ ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب آئیے بھائی آج کے سبق پر. قضیہ شرطیہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج بھائی. آپ نے پڑھا قضیہ شرطیہ, توجہ سے بھائی, یہ منطق ہے, بڑا دلچسپ فن ہے, انسان اس کو سیکھ لے اچھی طرح لطف آتا ہے اس کا بھائی. اس میں ساری عقلی باتیں ہیں کہ ہماری عقل میں کس کس طرح کی باتیں آتی ہیں. یہ سب یہ جو ہمارے ذہن میں باتیں آتی ہیں نا, انہی کے نام رکھے ہوئے ہیں. کبھی ایک چیز بات آتی ہے, کبھی دو باتیں جڑی ہوئی آتی ہیں. ایک بات آئے تو اس کا نام قضیہ حملیہ ہے, دو باتیں جڑی ہوئی آئیں تو اس کا نام قضیہ شرطیہ ہے. تو بس ان کے نام الگ الگ رکھتی ہے. اچھا, آپ نے پڑھا قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں سے مل کر بنے. جو کس سے مل کر بنے؟ دو قضیوں. توجہ سے ادھر دیکھو بھائی, کتاب پر نہ دیکھو. قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں سے مل کر بنے. اگر ان دو قضیوں کے اندر جوڑ اور ربط کو بیان کیا جائے تو اس کو قضیہ شرطیہ متصلہ کہتے ہیں. کیا کیا جائے؟ ادھر دیکھو, ایک یہ قضیہ ہے, ایک یہ دو قضیے ہیں. ان دونوں کو میں نے کیا کیا؟ جوڑ دیا. اگر اس ان دونوں کے درمیان جوڑ اور ربط کو بیان کیا جائے تو اس کو قضیہ متصلہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ یا چلیں پھر یہ میں آگے بیان کرتا ہوں. قضیہ شرطیہ کسے کہتے ہیں؟ جو دو قضیوں سے مل کر مرکب ہو, یعنی اس میں ایک قضیہ نہیں ہوگا, کتنے ہوں گے؟ دو قضیے ہوں گے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن موجود ہے. اگر دیکھو دو قضیے کیسا, پہلا قضیہ کیا؟ اگر سورج نکلا ہوا ہے, اور دوسرا قضیہ کیا؟ دن موجود ہے. دیکھو یہ دو قضیے. اور بعض اوقات دوسری صورت ہوگی, مثلا میں کہتا ہوں یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے. طاق اور جفت جانتے ہو جی؟ طاق جس میں جوڑے نہ بن سکیں، ایک، تین، پانچ، سات، نو، گیارہ، یہ سب عدد کیا ہیں؟ طاق ہیں. اور اگر جوڑے بن سکیں، یعنی دو سے تقسیم ہو سکیں، اس کو جفت کہتے ہیں. دو، چار، چھ، آٹھ، دس، بارہ، یہ سب کیا ہیں؟ جفت. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اچھا، تو یہ جو مثلا میں کہتا ہوں، یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے. دیکھو دو قضیے ہو گئے، یہ عدد یا تو طاق ہے، ایک قضیہ. دوسرا قضیہ یا جفت ہے، اس کو پورا کر لو. یا یہ عدد جفت، دو باتیں کی گئی نا، یہ عدد یا کیا ہے؟ طاق ہے. یا یہ عدد کیا ہے؟ جفت ہے. تو کتنے قضیے ہوئے؟ دو. اب چونکہ یہ عدد دو دفعہ آ رہا تھا تو اس کو ایک دفعہ ختم کر دیا. یہ عدد یا طاق ہے یا جفت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کتنے قضیے ہیں دراصل؟ یا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں، یا زید عالم ہے یا جاہل ہے؟ تو زید عالم ہے ایک قضیہ، اور زید جاہل ہے دوسرا قضیہ. آپ یہ نہ کہیں کہ اس میں تو زید دو دفعہ نہیں آ رہا. بھئی دوسری دفعہ ہم ذکر نہیں کرتے، ہوتا تو ہے نا. جاہل کس کے جاہل ہونے کی بات کی جا رہی ہے؟ زید ہی کے. تو لہذا زید، یا زید عالم ہے یا جاہل ہے. کون جاہل ہے؟ زید جاہل ہے. تو گویا یوں ہوا، بات یوں ہو گئی، یا زید عالم ہے یا زید جاہل ہے. تو کتنے قضیے ہو گئے؟ دو قضیے ہو گئے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو قضیہ شرطیہ میں ہمیشہ کتنے قضیے ہوں گے؟ بہت بڑی دلچسپ بحث ہے، توجہ سے سنو بھائی. آپ خود کہیں گے کہ منطق بڑا پر لطف فن ہے بھائی. تو دیکھو، اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن موجود ہے، کتنے قضیے ہیں؟ دو قضیے ہیں. معلوم ہوا یہ کون سا قضیہ؟ قضیہ شرطیہ ہے. یا میں کہتا ہوں، یا زید عالم ہے یا جاہل ہے، کتنے قضیے؟ دو. معلوم ہوا یہ کون سا قضیہ؟ قضیہ شرطیہ. پھر یاد رکھو، اس قضیہ شرطیہ کے اندر جو پہلا قضیہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مقدم، اور جو بعد میں دوسرا قضیہ آیا اس کو کہتے ہیں تالی. کیا کہتے ہیں؟ تالی. پہلے کو مقدم، دوسرے کو تالی. یہ کتاب میں لفظ آ رہے ہیں، ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو تالی، تا دو نقطوں والی، الف لام یا، تالی بھائی. مقدم نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، مقدم جس کو آگے کیا گیا ہو. تو یہ جو پہلا قضیہ کیا ہے، اس کو آگے کیا گیا، پہلے لایا گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مقدم. اور تالی، تلا یتلو کا معنی پیچھے آنا، بعد میں آنا. تو دوسرا قضیہ کیا ہے؟ بعد میں آیا ہے، تو اس کا نام کیا ہوا؟ تالی، بعد میں آنے والا. مقدم آگے کیا ہوا، اور تالی بعد میں آنے والا. جیسے قضیہ حملیہ میں پہلے جز کا نام کیا تھا؟ موضوع. دوسرے کا نام کیا تھا؟ محمود. اسی طرح یہاں پر جو قضیہ یہاں تو مفرد نہیں ہے نا، یہاں تو دو قضیے ہیں. تو جو قضیہ پہلے اس کا نام مقدم، جو قضیہ بعد میں اس کا نام تالی ہے. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح سب کو؟ آئیے اب کتاب پر دیکھیے بھائی. سبق سوم، تیسرا سبق، قضیہ شرطیہ کی بحث. قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں سے مل کر بنے. جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا، تو سورج نکلے گا ایک قضیہ ہے اور دن ہوگا دوسرا قضیہ ہے. یا جیسے زید یا تو پڑا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے. زید پڑا ہوا ہے ایک قضیہ ہے، اور زید ان پڑھ ہے یہ دوسرا قضیہ ہے. اور ان میں سے پہلے قضیہ کو مقدم اور دوسرے کو تالی کہتے ہیں. مقدم کا کیا معنی؟ جس کو آگے کیا ہوا ہے، یعنی یوں کو آسان لفظوں میں پہلے آنے والا، اور تالی بعد میں آنے والا. پھر قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں، قضیہ متصلہ اور قضیہ منفصلہ. بھئی قضیہ شرطیہ کی یاد رکھیے دو قسمیں ہیں، ایک متصلہ ایک منفصلہ. متصلہ اتصال سے ہے، اتصل یتصل اتصالا فہوا متصل. اتصلہ اتصال کا معنی ہے جڑنا، تعلق ہونا، ربط ہونا. اور منفصلہ انفصال سے ہے، انفصل ينفصل انفصالا فہوا منفصل. دیکھا، متصل اتصل یتصل اتصالا فہوا متصل، اس میں فاعل ہے. اور قضیہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث ہے. آخر میں کیا ملی ہوئی ہے؟ گول تا جڑی ہوئی ہے، اور گول تا کس کی علامت ہے؟ مؤنث کی. تو قضیہ کا لفظ مؤنث، لہذا اس کی صفت بھی کیا لائے؟ مؤنث متصلۃ، مؤنث لے کر آئے، متصل نہیں لائے. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ وہی اس میں فائل ہے لیکن مؤنث کا صیغہ ہے. اسی طرح انفصل ينفصل انفصالا فہوا منفصل. انفصال کا معنی جدا ہونا الگ ہونا, تو اسی سے اس میں فائل کیا بنا؟ منفصل. اور پھر مؤنث کا صیغہ بنا دو منفصلتن, تو قضیہ متصل, قضیتن متصلتن اور قضیتن منفصلت. تو یہ متصلہ اور منفصلہ دو قسمیں ہیں. کس کی؟ قضیہ شرطیہ کی. بھائی متصلہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے. اتصال کا کیا معنی؟ جڑنا ملنا. یہ دیکھو یہ قضیہ شرطیہ ہے, اس میں کتنے قضیے؟ دو. یہ پہلا قضیہ اور یہ دوسرا. اگر آپ ان دو قضیوں میں جوڑ اور اتصال بتلائیں تو اس کو قضیہ متصلہ کہیں گے. اگر سورج نکلا ہوگا تو دن موجود ہوگا, دیکھا. دوسرا قضیہ پہلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, سورج نکلے گا تو یقینی بات ہے کیا ہوگا؟ دن ہوگا یا نہیں. تو کس کو بیان کیا جا رہا ہے؟ اتصال کو اور جوڑ کو اور ربط کو, کہ پہلا قضیہ ہوا تو دوسرا ضرور ہوگا. اس کو قضیہ متصلہ کہتے ہیں, جس میں کیا بیان کیا جائے؟ جوڑ اور اتصال کو بیان کیا جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ متصلہ کہتے ہیں. اور اگر دو قضیوں کے درمیان انفصال یعنی جدائی کو بتایا جائے تو اس کو قضیہ منفصلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مثلا زید یا تو عالم ہے یا زید جاہل ہے. دیکھا دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ نہیں. یا زید عالم ہوگا یا جاہل, ایک وقت میں ایک ہی چیز ہے. تو اس میں دیکھو کس کو بیان کیا جا رہا ہے؟ انفصال کو. کہ ان دو قضیوں میں دیکھو, ادھر دیکھو, یہ قضیہ ہے, قضیہ شرطیہ ہے. کتنے قضیے ہیں؟ تو اس میں دو قضیے ہو گئے. پہلی قضیہ کیا؟ زید یا تو عالم ہے. دوسرا قضیہ کیا؟ یا جا. اب مجھے بتائیے دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں. معلوم ہوا دونوں میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ انفصال اور جدائی کو بیان کیا جا رہا ہے. کہ اگر پہلا ہوا تو دوسرا نہیں ہو سکتا, اور اگر دوسرا ہوا تو پہلا نہیں ہو سکتا. اس کو یہ کیا ہے؟ انفصال اور جدائی. تو اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ منفصلہ کہیں گے. تو قضیہ متصلہ نام سے پتہ چل رہا ہے, اس میں کیا بیان کیا جائے گا؟ اتصال اور جوڑ کو بیان کیا جائے گا دو قضیوں کے درمیان. کس کے درمیان؟ دو قضیوں کے درمیان. اور قضیہ منفصلہ میں کیا بیان کیا جائے گا؟ انفصال اور جدائی کو بیان کیا جائے گا. کس کے درمیان انفصال اور جدائی؟ دو قضیوں کے درمیان. کس کے درمیان؟ پھر دوہرائیں بھائی, قضیہ شرطیہ, اس میں کتنے قضیے ہوں گے؟ دو قضیے. اگر ان دو قضیوں میں اتصال اور ربط کو بیان کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ متصلہ. اور اگر انفصال کو بیان کیا جائے تو قضیہ منفصلہ. کس میں انفصال بیان ہوگا؟ دو قضیوں میں. کس میں اتصال بیان ہوگا؟ دو قضیوں میں اتصال یا انفصال بیان ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اس میں یاد رکھو پہچان کیسے ہوگی, یہ متصلہ ہے یا منفصلہ. بھائی آسان پہچان یہ ہے کہ قضیہ متصلہ میں عموماً اگر کا لفظ آئے گا. کیا آئے گا؟ اگر سورج نکلا ہے تو دن ہوگا. دیکھا اگر کا لفظ آیا. اور قضیہ منفصلہ میں یا کا لفظ آئے گا. کیا آئے گا؟ یا. زید یا تو عالم ہے یا جاہل ہے, تو یا کا لفظ آئے گا. تو اگر کا لفظ آئے تو ویسے بھی آپ غور کر لیں, اگر اتصال کو بیان کیا جا رہا ہے انفصال کو اس سے بھی, لیکن اگر ویسے مشکل ہو تو اگر کے لفظ کے ذریعے آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں. اگر کا لفظ ہے تو یہ قضیہ متصل, اور یا کا لفظ ہے تو منفصلہ ہے. ہاں ابھی آپ کو گہرائی میں لے کے جاتے ہیں, یہ منطق آپ کے دماغ کو ہلا دے گی بھائی, پتہ چلے گا کہ کس کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئی ہے. اب دیکھیے بھائی, اب قضیہ جو متصلہ ہے اس میں کیا بیان کیا جائے گا؟ اتصال کو. اور قضیہ منفصلہ میں کیا بیان کیا جائے گا؟ انفصال کو. اب یاد رکھو یہ جو قضیہ شرطیہ متصلہ, کون سا قضیہ؟ قضیہ شرطیہ متصلہ, اس کے اندر ایجاب ہوگا یا سلب. اگر ایجاب ہے تو قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ. کیا ہوگا؟ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ. اور اگر اس میں سلب ہو تو پھر قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ ہوگا. اسی طرح منفصلہ کی بھی دو قسمیں ہیں، یا وہ موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا. اب کیسے پتا چلے گا کہ موجبہ ہے یا سالبہ ہے؟ بھئی آپ معنی پہ غور کر لیں گے. دیکھو ادھر دیکھو، یہ دو قضیے ہیں، یہ دو، یہ قضیہ شرطیہ ہے نا، تو اس میں کتنے قضیے ہیں؟ یہ قضیہ شرطیہ ہے، اس میں یہ دو قضیے ہیں، ان میں اتصال کو بیان کیا جا رہا ہے. کس کو؟ یعنی اگر پہلا قضیہ ہے تو دوسرا بھی ہوگا. اگر پہلا پایا جائے، اگر سورج موجود ہے تو دن ہوگا، تو کیا بیان ہوا؟ اتصال بیان ہوا، یعنی اگر کا لفظ آیا. تو یہ کون سا قضیہ ہوا؟ قضیہ. ابھی موجبہ کی بات نہیں میں نے کی، ابھی صرف یہ بتاؤ منفصلہ یا متصلہ. یہ متصلہ ہے. اب مجھے بتاؤ، پہلے اگر پہلے قضیے کے ہونے پر دوسرے قضیے کا ثبوت ہو تو یہ موجبہ ہوا، اور اگر پہلے کے ہونے پر دوسرے کی نفی ہو تو یہ سالبہ ہے. کیا بھئی؟ یہ دو قضیہ نا، یہ قضیہ شرطیہ ہے. یہ کیا ہے؟ میری طرف دیکھو بھائی، یہ کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ. تو اس میں کتنے جز؟ اس میں دو قضیہ ہیں، یہ دو قضیہ. اور ان جب قضیہ متصل ہے تو ان دونوں میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اتصال ہے. اتصال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اگر پہلا ہوگا تو دوسرا بھی ضرور ہوگا. اگر پہلا ہوگا دوسرا بھی ضرور ہوگا. اب اس دوسرے کے اندر اگر اس بات ہے تو یہ قضیہ متصلہ موجبہ، اور اگر دوسرے میں نفی ہے تو یہ قضیہ متصلہ سالبہ ہے. مثلا اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن ہوگا. اگر سورج نکلا ہوا ہے یہ پہلا قضیہ، دن ہوگا یہ، یعنی پہلے کو مانو گے تو دوسرے کو بھی ماننا پڑے گا. اگر سورج کے نکلنے کو مانتے ہو تو دن کے ہونے کو بھی، اور دن کا ہونا مان رہے ہو یا نہ ہونا؟ ہونا. معلوم ہوا ایجاب ہے. کیا ہے؟ تو یہ قضیہ متصلہ موجبہ ہو. اور اگر اس میں نفی ہوتی، مثلا میں کہتا ہوں اگر سورج نکلا ہوا ہے تو رات نہیں ہوگی، اگر سورج نکلا ہوا ہے تو رات نہیں ہوگی. دیکھو پہلا قضیہ کیا؟ سورج نکلا ہوا ہے. دوسرا قضیہ کیا؟ رات نہیں ہے، رات
نہیں.
اور دونوں میں جوڑ ہے یا نہیں؟ جب بھی سورج نکلا ہوگا رات نہیں ہوگی، دونوں پائے جائیں گے. پہلے کیا تھا؟ جب بھی سورج نکلا ہوگا دن ضرور ہوگا، یعنی جب پہلے کو مانو گے دوسرے کو بھی ماننا پڑے گا. یہاں بھی اسی طرح ہے، جب پہلے کو مانو گے دوسرے کو بھی ماننا پڑے گا. اگر سورج نکلا ہوا ہے تو رات نہیں ہوگی، ماننا پڑے گا یا نہیں؟ کہ سورج نکلا ہو رات ہو سکتی ہے؟ نہیں، تو پھر رات نہیں ہوگی. تو اب مجھے بتائیے، اگر سورج نکلا ہوا ہے تو رات نہیں ہے، تو دوسرے قضیے میں کیا ہے؟ نفی ہے یا اس بات ہے؟ نفی ہے. تو اس کو کہیں گے قضیہ متصلہ سالبہ. سورج سمجھ میں آ گئے اچھی طرح؟ ہاں یہ منطق ہے بھائی. ابھی دیکھیں آگے مثالیں آئیں گی، آپ کو لطف آ جائے گا بھائی. دو قضیوں میں دیکھو اتصال بیان ہو رہا ہے، تو پہلے قضیے کے قضیہ متصلہ میں پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے کو بھی ماننا پڑتا ہے. تو اگر پہلے کے ماننے پر دوسرے کی اس بات کو مانا جائے تو وہ قضیہ متصلہ موجبہ، اور اگر دوسرے کے اندر نفی ہے اس نفی کو ماننا پڑے پہلے کے ماننے پر تو اس کو قضیہ متصلہ سالبہ کہیں گے. مثلا کیا مثال میں نے دی؟ اگر سورج نکلا ہوا ہے تو رات نہیں ہے. توجہ ہے، میں اب لفظ ذرا بدلنے لگا ہوں، آپ کی توجہ ہونی چاہیے. اگر سورج نکلا ہوا ہے تو رات نہیں ہے، اسی کو میں یوں کہوں، ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ سورج نکلا ہو تو رات ہو. وہی بات میں کر رہا ہوں لیکن صرف میں نے لفظ بدل دیے. ایسی بات نہیں ہے. کیسی بات نہیں ہے؟ کہ سورج نکلا ہو تو رات ہو، بلکہ کیا ہوگی؟ دن ہوگا، اور یعنی رات نہیں ہوگی. تو بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے. اور سورج کے ہونے پر رات کے ہونے کی بات کی گئی ہے یا نہ ہونے کی بات کی گئی ہے؟ تو یہ کون سا قضیہ ہوا؟ قضیہ متصلہ سالبہ. تو سورج سمجھ میں آ گئی، ایسی بات نہیں ہے کہ سورج نکلا ہو تو رات ہو، بلکہ رات نہیں ہوگی. دوسری مثال دو. دوسری مثال، اگر زید انسان ہے، اگر زید انسان ہے تو گھوڑا نہیں ہے. اب پتا چلے گا بھائی، اگر زید انسان ہے تو گھوڑا
نہیں ہے.
بھائی اگر پہلی بات مانتے ہو کہ زید کون ہے
انسان،
تو پھر دوسری بھی ماننی پڑے گی. جب انسان ہے تو لازمی بات ہے وہ گھوڑا نہیں ہے. تو دونوں میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ اتصال بیان ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اتصال بیان ہو رہا ہے. اور کون سا ہے متصلہ؟ متصلہ صالبہ ہے. یا یوں کہو، ایسی بات نہیں ہے کہ زید انسان ہو تو گھوڑا بھی ہو. ایسی بات کہ زید انسان ہو تو گھوڑا بھی ہو، بلکہ گھوڑا پھر وہ نہیں. تو یہ بھی کون سا ہوا؟ متصلہ صالبہ ہوا. شاباش شاباش، اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی. اچھا اب دیکھیے بھائی ذرا کتاب پر. قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک قضیہ متصلہ اور قضیہ منفصلہ. شرطیہ متصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہے کہ اس میں یہ بات ہو کہ ایک قضیہ کے تسلیم کر لینے پر، تسلیم کر لینا یعنی مان لینے پر، ایک قضیہ کے مان لینے پر دوسرے قضیہ کے ثبوت یا نفی کا حکم ہو. اگر ثبوت کا حکم ہوگا تو متصلہ موجبہ کہلائے گا. جیسے اگر زید انسان ہے تو جاندار بھی ہوگا، اگر زید انسان ہے تو جاندار بھی ہوگا. دیکھو اس قضیہ میں زید کے انسان ہونے پر اس کے جاندار ہونے کا حکم کیا گیا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ متصلہ موجبہ. اور اگر نفی کا حکم ہو تو متصلہ صالبہ ہوگا. جیسے اگر زید انسان ہے تو گھوڑا نہیں ہے. دیکھو اس قضیہ میں زید کے انسان ہونے کی صورت میں اس کے گھوڑا ہونے کی نفی کی گئی ہے. یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. اسی طرح یاد رکھیے قضیہ شرطیہ منفصلہ. قضیہ شرطیہ منفصلہ میں نے آپ کو بتلا دیا، کسے کہتے ہیں؟ جس میں دو قضیوں کے درمیان جدائی اور انفصال کو بیان کیا جائے. مثلا میں کہتا ہوں یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے، یا زید یا تو عالم ہے یا جاہل ہے. پھر اس میں بھی اسی طرح ہے، اگر انفصال، ادھر دیکھو یہ دو قضیے ہیں اور ان کے درمیان جدائی بیان کی جا رہی ہے، تو یہ کون سا قضیہ ہوا؟ منفصلہ. یہ قضیہ شرطیہ ہے، اس کے اندر دو قضیے ہیں اور ان دونوں کے درمیان لفظ یا آ رہا ہے، یا تو زید عالم ہے یا جاہل، تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوا. اب دیکھو اگر دونوں کے درمیان جدائی کا اثبات ہو، کیا ہو؟ تو یہ قضیہ منفصلہ موجبہ ہے. اور اگر جدائی کا سلب ہو تو پھر یہ قضیہ منفصلہ صالبہ ہے. منفصلہ صالبہ. مثلا میں کہتا ہوں یا تو زید عالم ہے یا جاہل ہے. دیکھو زید کے عالم ہونے اور جاہل ہونے میں جدائی کو ثابت کیا گیا ہے یا جدائی کی نفی کی گئی ہے؟ جدائی کو ثابت کیا گیا کہ یہ دونوں میں سے ایک وقت میں ایک چیز ہوگی، یا تو وہ کیا ہوگا؟ عالم، یا کیا ہوگا؟ جاہل، دونوں اکٹھے نہیں. تو جدائی کو ثابت کیا جا رہا ہے یا ختم کیا جا رہا ہے؟ جدائی کو ثابت کیا جا رہا ہے. اور اگر جدائی کو ختم کیا جائے تو پھر یہ قضیہ منفصلہ صالبہ ہوگا. مثلا ایسا نہیں ہے، توجہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہو یا دن ہو. جی اب پتا چلے گا کس کو بات سمجھ میں آئی. ایسا نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہو یا دن ہو. اب دیکھو ذرا تفصیل میں بیان کرتا ہوں، سنو. یہ پہلا قضیہ کیا؟ اگر ایسا نہیں ہے، اس کو تو ذرا ایک طرف رکھ دو، سورج نکلا ہو. دوسری طرف کیا ہے؟ دن ہو. اب مجھے بتاؤ سورج کے نکلنے اور دن کے ہونے میں جدائی ہے یا اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں؟ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو لفظ یا بیچ میں آتا ہے یہ کس لیے آتا ہے؟ جدائی کے لیے آتا ہے. تو میں نے دونوں کے درمیان یا لے آیا، پہلا کیا ہے؟ سورج نکلا ہے. دوسرا کیا ہے؟ دن موجود. ان دو میں تو جدائی نہیں, لیکن میں بیچ میں کیا لے آیا؟ یا. اور یا کس پہ دلالت کرتی ہے؟ جدائی پر. اب اس جدائی کو ختم کرنے کے لیے میں شروع میں نفی لے آیا. ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہو یا دن ہو, یعنی دونوں الگ الگ ہوں, ایسا نہیں ہے. دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں, بلکہ اکٹھے ہوتے ہیں. بات سمجھ بھی آئی کہ اوپر سے گزر گئی. اور مثال لو, یہ شے, یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے. یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر. پہلا قضیہ کیا؟ یہ چیز درخت ہے. دوسرا قضیہ کیا؟ یہ پتھر ہے. مجھے بتاؤ, یہ دو چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ جی, درخت بھی ہو اور پتھر بھی ہو, ایک ہی چیز نہیں. جو درخت ہے وہ پتھر نہیں, جو پتھر ہے وہ درخت نہیں. تو ان دونوں میں مجھے بتاؤ, یہ چیز یا تو درخت ہے یا کیا ہے؟ پہلا قضیہ کیا؟ یہ چیز درخت ہے. دوسرا قضیہ کیا؟ اور بیچ میں کیا لایا؟ یا. تو میں نے جدائی کو ثابت کیا یا نفی کی؟ ثابت. تو یہ کیا ہوا؟ قضیہ منفصلہ موجبہ. دوسری مثال لیں, دوسری مثال لے لیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرفی و نحوی ہوں یا منطقی ہوں. توجہ ہے, دماغ حاضر ہیں سب کے؟ ایسا نہیں ہے, ذرا اس ایسا نہیں کو ایک طرف رکھ دو. آپ صرفی و نحوی ہیں یا آپ منطقی ہیں؟ اب مجھے بتائیے, پہلا قضیہ کیا؟ آپ صرفی و نحوی ہیں. دوسرا کیا؟ آپ منطقی ہیں. مجھے بتائیے, کیا ان دونوں میں جدائی ضروری ہے؟ جو صرفی اور نحوی ہو وہ منطقی نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. معلوم ہوا ان میں جدائی نہیں, لیکن میں تو بیچ میں یا لایا ہوں. آپ صرفی اور نحوی ہیں یا منطقی ہیں, تو بیچ میں یا لائیں, تو یا تو کس پہ دلالت کر رہی ہے؟ جدائی پر. تو اس جدائی کی نفی کے لیے شروع میں کیا لے آیا؟ ہاں, ایسا نہیں ہے کہ آپ صرفی اور نحوی ہوں یا آپ منطقی ہوں. تو یہ کون سا ہوا؟ پہلے بتاؤ, متصل ہے منفصلہ؟ یا آ رہا ہے, یا آ رہا ہے, یا سے. ہاں, یہ کون سا قضیہ ہے؟ منفصلہ. پھر منفصلہ میں کیا ہے؟ سالبہ ہے, سالبہ ہے. قضیہ منفصلہ سالبہ ہے. اچھا, پھر ذرا ان مثالوں پر آؤ. ادھر دیکھو, ایسا نہیں ہے کہ اگر سورج اگر نہیں لانا, ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہوا ہو یا دن موجود ہو. سورج نکلا ہوا ہو یا دن موجود, بتاؤ ان میں جدائی ہے؟ سورج کے نکلنے میں اور دن کے موجود ہونے میں کوئی جدائی ہے نہیں. جب سورج ہوگا دن تو لیکن میں درمیان میں کیا لایا ہوں؟ یا لایا ہوں. اور یا تو کس پہ دلالت کرتی ہے؟ جدائی پہ. تو لہذا میں شروع میں کیا لے آیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہوا ہو یا دن موجود ہو. سورج سمجھ میں آ گئی. یوں کرو, شکل بدل لو, ذرا شکل بدل لو. اس نہیں کو وہاں سے اٹھاؤ, پہلے یا دوسرے کے ساتھ جوڑ دو. سورج نہ نکلا ہوا ہو یا دن موجود ہو. ہاں, اب بتائیے, اب انفصال ہے کہ نہیں؟ سورج نہیں نکلا, سورج نکلا پھر تو دن ہونا چاہیے. تو سورج اور دن, تو سورج نہیں نکلا, ایک طرف قضیہ کیا بن گیا؟ اور دوسری طرف کیا ہے؟ تو دونوں میں جدائی ہے یا نہیں؟ جدائی ہے, اکٹھے نہیں. اور سورج نہ نکلا تو دن نہیں ہو سکتا, دونوں الگ ہیں. ایک طرف ہے سورج نہیں نکلا, دوسری طرف ہے. اچھا, یوں کرو, اس نفی کو اٹھا کر دوسرے کے ساتھ جوڑ دو. کیا تھے قضیہ؟ پھر وہی پہلا قضیہ دہراؤ. ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہو یا دن موجود ہو. اب ایسا نہیں ہے کو وہاں سے ختم کر دو, اور اس نہیں کو لے آؤ دوسرے کے ساتھ لا کر جوڑ دو. سورج نکلا ہو یا دن موجود نہیں ہو, یا دن موجود نہیں ہے, یوں کر لو. سورج نکلا ہے یا دن موجود. بات بن گئی یا نہیں بن گئی؟ یا تو سورج نکلا ہوا ہے یا دن. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ تھک گئے تھک گئے. پھر سنو دوبارہ سے سنو, ایسا نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہو یا دن موجود ہو, یعنی ان دونوں میں انفصال نہیں. اب اس ایسا نہیں ہے, اس نہیں کو یہاں سے ختم کرو اور ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ لا کر جوڑ دو. پہلے پہلے کے ساتھ جوڑ لو, پھر دوسرے کے ساتھ جوڑ لو, آپ دیکھیں گے اب بات بالکل واضح ہو گئی. سورج نہیں نکلا ہے یا دن موجود ہے؟ سورج نہیں نکلا, جب نہیں نکلا تو پھر کیا ہے؟ سورج نہیں نکلا ہے یا تو پھر جب سورج نہیں نکلا تو رات ہے نا, تو گویا یوں کہہ لو رات ہے یا دن ہے. بات بن گئی یا نہیں بن گئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ پھر سنو, ایسا نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہو یا دن ہو. تو ان میں سورج کے ہونے اور دن کے ہونے میں میں کیا لے آیا؟ یا. اور یا تو کس لیے آتی ہے؟ اور حالانکہ اس میں تو جدائی نہیں ہے, سورج نکلا ہو یا دن ہو اس میں سے ایک بات تو نہیں ہوگی, یہ تو دونوں ہوں گی. تو میں تو یا لے آیا, اور یا تو کس لیے آتی ہے؟ جدائی. اور جدائی تو یہاں ہے نہیں, تو لہذا شروع میں کیا لے آؤ؟ ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہو یا دن. نہ کیوں لا رہے ہو؟ یا دن ہو. ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہو یا دن ہو. اچھا یوں کرو, ایسا نہیں ہے, وہاں سے ایسا نہیں کو ختم کرو اور پہلے والے کے ساتھ نہیں جوڑ دو. سورج نہیں نکلا ہے یا دن ہے؟ سورج یا دن؟ ابھی بھی بات نہیں سمجھ میں آ رہی. اچھا اس سورج نہیں نکلا ہے, اس کو بدل دو کس سے؟ جب سورج نہیں نکلا تو کیا ہے؟ رات. تو یوں کو رات ہے یا دن ہے؟ بات بن گئی یا نہیں بن گئی؟ دیکھا وہی بات تھی, دیکھو اسی کو منطقی ذرا مشکل رنگ میں کر رہا ہے. اچھا اب ذرا دوسرے کے ساتھ نہیں کو لاؤ, پھر وہی پہلا جملہ لاؤ. پہلا جملہ کیا تھا؟ ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہے یا دن موجود ہے. اب ایسا نہیں کو ختم کرو اور نہیں کو کس کے ساتھ جوڑ دو؟ دن کے ساتھ. سورج نکلا ہے یا دن موجود نہیں ہے؟ سورج نکلا ہے, دن موجود نہیں ہے. اچھا سورج نکلا, کس والے کو بدلنا چاہتے ہو؟ جس کو بھی بدل لو, بات ایک ہی ہے. پہلے کو بدلنا چاہتے ہو, پہلے بناؤ جملہ کیا بنا, یہ یاد رکھو بار بار. سورج نکلا ہے یا دن موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ پہلے کو بدل لیتے ہیں, ٹھیک ہے. سورج نکلا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دن ہوتا ہے. دن موجود ہے یا دن موجود نہیں ہے؟ بات بن گئی یا نہیں؟ اچھا چلو پہلے کو نہ بدلو, اسی طرح پھر بولو. جملہ کیا ہے؟ سورج نکلا ہے یا دن موجود نہیں ہے. اچھا دن موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ رات ہے. تو سورج نکلا ہے یا رات ہے؟ بات بن گئی یا نہیں بن گئی؟ دیکھا اسی بات کو انہوں نے ذرا مشکل رنگ میں کہا تھا. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی. تو اگر یا کس لیے آتا ہے؟ جدائی بیان کرنے کے لیے. تو اگر جدائی کو بیان کیا جائے یا کے ساتھ تو اس کو کیا کہیں گے؟ منفصلہ موجبہ. اور اگر جدائی کی نفی کی جائے یا کے ساتھ تو منفصلہ کہیں گے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ جیسے ابھی مثال آئی, سورج نکلا ہے یا دن موجود نہیں ہے, یہ کون سا ہوا؟ سالبہ ہوا. نفی آ رہی ہے یا نہیں؟ تو ایک میں نفی آئے گی, اس میں سالبہ کے اندر. سورج سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے کتاب پر. قضیہ شرطیہ منفصلہ, وہ قضیہ شرطیہ ہے کہ اس میں دو چیزوں کے درمیان علیحدگی اور جدائی کے ثبوت یا نفی کا حکم کیا جائے, یعنی ان میں جدائی موجود ہے یا موجود نہیں ہے. آگے کتاب پر دیکھیے, اگر جدائی کا ثبوت ہو تو اس کو منفصلہ موجبہ کہتے ہیں, جیسے یہ شے یا تو درخت ہے یا پتھر ہے. دیکھو اس قضیہ میں درخت اور پتھر کے درمیان جدائی ثابت کی گئی ہے کہ ایک ہی شے درخت اور پتھر دونوں نہیں ہو سکتی. اور اگر جدائی کی نفی کی گئی ہو تو اس قضیہ کو منفصلہ سالبہ کہتے ہیں, جیسے یوں کہیں یا تو سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا. یعنی یہ یوں ہونا چاہیے تھا بھائی, ایسی بات نہیں ہے کہ سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا, یعنی ان دونوں باتوں میں جدائی نہیں بلکہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، سورج بھی نکلا ہو اور دن بھی ہو، تو انفصال کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو کتاب میں یہ جو مثال ہے، جیسے یوں کہیں یا تو سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا، یہ مثال درست نہیں ہے بھائی. سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا، یہ یا کیا بیان کر رہی ہے؟ جدائی. اور حالانکہ سورج کے نکلنے اور دن کے ہونے میں کوئی جدائی ہے نہیں، تو پھر یوں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، یہ شروع میں ہونا چاہیے. میرا خیال یہ ہے، یہ جو عبارت ہے نا کتاب کی، یوں کہیں، عبارت پہ نظر ہے، یوں کہیں، یہ میرا خیال کہیں نہیں ہے، نہیں ہے لفظ، کتابت کی غلطی ہے، نہیں، یوں نہیں، یا تو سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا، ایسا نہیں ہے. یوں نہیں کا کیا معنی؟ ایسا نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا. اب بات ٹھیک ہو گئی یا نہیں؟ تو یہ کہیں کے بجائے نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو نہیں ہونا چاہیے، یہ کہیں کے بجائے کیا ہونا چاہیے؟ نہیں کا لفظ ہونا چاہیے. یہ دیکھا آگے خود بھی بتلا رہے ہیں، یعنی ان دونوں باتوں میں جدائی نہیں بلکہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. دیکھا جدائی نہیں، معلوم ہوا یہاں نہیں کا لفظ موجود ہے، لیکن کتابت کی غلطی ہے، اس نہیں کو لکھنے والے نے کیا لکھ دیا؟ کہیں لکھ دیا. بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اچھا بھائی، حاصل خلاصہ کلام پھر آخر میں سن لو بھائی، باقی سبق انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. آپ نے پڑھا قضیہ شرطیہ، وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں سے مل کر بنے، اور ان دو قضیوں کے درمیان یا تو اتصال بیان کیا جائے گا یا اتصال کا معنی یہ ہے کہ ایک کے ہونے پر دوسرے کا ہونا یا نہ ہونا ہو، یعنی ایک کے ہونے پر ماننا پڑے دوسرے کا، ایک قضیے کے ہونے پر دوسرے قضیے کو بھی ماننا پڑے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ متصلہ. اور اگر قضیہ شرطیہ کے دو قضیوں کے درمیان انفصال اور جدائی کو بیان کیا گیا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ منفصلہ، یعنی ایک کے ہونے پر دوسرا نہیں ہوگا. اور میں نے نشانی بتلائی کہ قضیہ متصلہ کے اندر اگر کا لفظ آئے گا عموماً، اور منفصلہ میں یا کا لفظ آئے گا، اور پھر یہ دو جو قضیے ہیں، چاہے متصلہ ہو یا منفصلہ، ان میں سے پہلے قضیے کو کیا کہیں گے؟ مقدم، اور دوسرے کو کیا کہیں گے؟ تالی. تو قضیہ متصلہ میں مقدم کو مان لینے پر تالی کو بھی ماننا پڑے گا، اور قضیہ منفصلہ میں مقدم اور تالی میں سے ایک کو مانیں گے تو دوسرا ایک ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا. صورت سمجھ میں آگی؟ کیونکہ وہاں یا کا لفظ آ رہا ہے کہ پہلی بات ہے یا دوسری، پہلی بات کو ماننا پڑے گا یا دوسری بات کو ماننا پڑے گا. اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ قضیہ شرطیہ متصلہ میں اگر پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کے ثبوت کو ماننا پڑے تو اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ متصلہ موجبہ. اور اگر پہلے کے ثبوت پر دوسرے کی نفی کو ماننا پڑے تو اس کو قضیہ متصلہ سالبہ کہیں گے. مثلا میں کہتا ہوں اگر سورج نکلا ہے تو دین موجود ہے، یہ کون سا قضیہ ہوا؟ متصلہ، اور متصلہ موجبہ. اور اگر میں کہوں اگر سورج نکلا ہے تو رات نہیں ہے تو یہ کون سا ہوا؟ متصلہ سالبہ ہوا. تو اس میں ماننے دونوں پڑیں گے آپ کو، البتہ دوسرے میں اگر ایجاب ہے تو اس کو موجبہ کہیں گے، اگر دوسرے میں نفی ہے تو اس کو سالبہ کہیں گے. اور منفصلہ کے اندر بھی اسی طرح ہے، اگر منفصلہ جن دو قضیوں میں انفصال اور جدائی کو بیان کیا جائے، اگر دونوں میں انفصال کا ثبوت ہو، جدائی کو ثابت کیا جائے، تو پھر اس کو منفصلہ موجبہ کہیں گے. اور اگر دونوں کے درمیان انفصال کی نفی کی جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ منفصلہ سالبہ. انفصال کا ثبوت ہو. جیسے مثلا میں کہتا ہوں یہ عدد یا تو طاق ہے یا جف، یا یوں کو یہ موسم یا تو سردی کا ہے یا گرمی کا ہے، یا میں کہوں یہ یا تو دن ہے یا رات ہے. تو دیکھو یہ دونوں میں جدائی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور اگر جدائی کی نفی کی جائے، مثلا کہا جائے ایسا نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہو یا دن موجود ہو. سورج سمجھ میں آ گئے؟ تو اگر سورج، تو ان میں جدائی نہیں ہے، سورج کے نکلنے میں اور دن کے ہونے میں جدائی نہیں، اسی لیے کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہوا ہے یا دن موجود ہے. اور پھر میں نے طریقہ بتا دیا کہ اس نفی کو اٹھا کر پہلے کے ساتھ جوڑ لو یا دوسرے کے ساتھ جوڑ لو، اور پھر ترجمہ اس کے مطابق کر کے دیکھ لو، آپ کو بات سمجھ. ایسا نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہوا ہے یا دن موجود ہے. تو نہیں کو سورج کے ساتھ جوڑ لو، سورج نکلا ہوا نہیں ہے یا دن موجود ہے. سورج نکلا ہوا نہیں ہے، جب نہیں ہے تو کیا ہوئی؟ رات. یا تو رات ہے یا دن ہے. دیکھا، تو ایک میں ثبوت ہے، ایک میں کیا ہے؟ نفی ہے. تو یہ کیا ہوا؟ قضیہ منفصلہ. یا آ رہا ہے یا نہیں؟ منفصلہ. اور کون سا منفصلہ؟ سالبہ ہے منفصلہ. اسی اگر ایسا نہیں ہے، اس کو ہم نے جوڑ دیا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ چلیے باقی انشاءاللہ کل کر لیں گے. چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.